السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
بھارتی سیاستدانوں کے حالیہ بیانات کے خلاف پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں مذمتی قرارداد منظور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
میانمار میں بھارتی فوج کے آپریشن کے بعد مرکزی وزراء کے بیانات سے نئے تنازعات نے جنم لیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی فوج کے سربراہ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ عراقی فوجوں کے لیے تربیت اور مشاورت کے مزید مراکز کھولنے پر غور کر رہا ہے۔ اور چین میں ایک سابق اعلی عہدیدار کو بدعنوانی کے جرم میں عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ اور لیبیا میں تمام فریق شراکت اقتدار کے معاہدے کو تسلیم کریں، اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے جمعرات کے روز الگ الگ متفقہ قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں بھارت کے رہنماؤں کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات کی سخت مذمت کی گئی ہے، جن میں بھارتی پاکستانی علاقوں پر حملوں کی اعلی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ ان ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات ہیں۔ جمعرات کو پاکستان کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے بھارتی قیادت کی طرف سے دہائیوں پہلے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں کردار ادا کرنے کے اعتراف، اور پھر ایک بھارتی وزیر کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر کارروائی کرنے کی دھمکی کی سخت مذمت کرتے ہوئے قراردادیں متفقہ طور پر منظور کیں۔ ان قراردادوں میں پاکستان کے خلاف ایسے بیانات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان بھارت کی جارحانہ سوچ کو مسترد کرتا ہے۔ مزید برآں، پاکستان کسی بھی حال میں اپنی سرزمین پر جارحیت کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اور اس کی مسلح فوج کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جس میں پوری قوم مسلح فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قراردادوں میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا گیا کہ وہ بھارتی قیادت کے ایسے بیانات کا نوٹس لے جس سے خطے کے امن، سلامتی اور استحکام پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، بھارت کی طرف سے اشتعال انگیز بیانات سے انسداد دہشت گردی کی مہم کو نقصان پہنچے گا۔ سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا،
اب کیفیت ایسی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مسلح افواج جو یہاں پر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، انہوں نے دنیا بھر کو یہ دکھا دیا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے دہشت گردی سے۔ اور اس کیفیت میں اگر بھارت ہمارے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی ہے اس میں رکھنا پڑے، اس میں کمزوری آئے، تو اس سے انسانیت کے خلاف بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو یہ فرق نظر آ جانا چاہیے کہ بھارت اپنے ہمسایوں سے متعلق کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہے، جبکہ پاکستان کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے حالیہ دورہ بنگلہ دیش میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں بھارتی فوجیوں کا خون بھی شامل ہے۔ ابھی وزیراعظم مودی کے بیان کی بازگشت باقی تھی کہ بھارت کے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات راجیہ وردھان راٹھور کا یہ بیان منظر عام پر آیا کہ بھارت جہاں چاہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے میانمار کی سرحد کے قریب کی گئی ایک کارروائی کے تناظر میں کہا کہ اس میں پاکستان کے لیے بھی پیغام ہے۔ ایک روز قبل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ ملک کی سرحدی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا، اور کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات روز اول ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی خواہش کا اظہار تو کرتے آ رہے ہیں، لیکن تاحال اس میں کوئی ٹھوس اور نتیجہ خیز پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے جمعرات کی صبح کہا کہ جنگجوؤں کے دو کیمپ ختم کرنے کی بھارتی فوج کی کارروائی نے ملکی سلامتی کا منظر نامہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ نئی دہلی میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
म्यांमार में भारतीय फौज के हाथों दहशतगर्दों के दो कैंपों की तबाही पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इससे मुल्क और फौज का हौसला बुलंद हुआ है और सोच में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि जब सोचने का नजरिया बदलता है तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। वो जुमेरात के रोज नई दिल्ली में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि इस कार्रवाई के बाद सलामती की सूरत हाल बदली है। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि शोरिश पसंदों के खिलाफ एक आम कार्रवाई से मुल्क की सलामती की सूरत हाल के बारे में सोचने का अंदाज बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भारत के नए तेवर से खौफजदा हैं उन्होंने रद्द अमल का इजहार शुरू कर दिया। उनका ये बयान पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली के उस बयान के तनाजुर में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने भारत को इंतबाह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान म्यांमार नहीं है। उन्होंने बुध के रोज भारत के वजीर इत्तलात और नशरियात राज्यवर्धन सिंह राठौर के एक बयान के बाद कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की मुहिमजोई का बकौल उनके मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है और ये कि भारत किसी गलतफहमी में न रहे। राठौर ने कहा था कि म्यांमार की सरहद के करीब भारतीय फौज की कार्रवाई पाकिस्तान समेत उन तमाम मुल्कों और ग्रुपों के लिए पैगाम है जहां भारत के बारे में दहशतगर्दाना सोच रखने वाले मौजूद हैं। ताहम मनोहर पर्रिकर ने म्यांमार के हुक्काम के उस तर्दीदी बयान पर तबसरा करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि भारतीय फौज ने उसकी सरहद के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही दहशतगर्द ग्रुप उसकी सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनोहर पर्रिकर और दीगर मरकजी वजरा के बयानात पर सख्त नुक्ताचीनी की। कांग्रेस के तर्जुमान आनंद शर्मा ने कहा कि ये बयानात बकौल उनके शेखी बघाड़ने वाले और जंगजूयाना हैं। उन्होंने वजीर आजम से अपील की कि वो इन लोगों की तरबियत करें। उन्होंने मजीद कहा कि बकौल उनके मनोहर पर्रिकर मुंह की खाने की बीमारी में मुब्तला हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आदत है। शर्मा ने जो कि साबिका यूपीए हुकूमत में वजीर रहे हैं कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को भी मशवरा दिया कि वो सोच समझ कर बयान दें। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम को नेपाल के तजर्बे से सबक सीखना चाहिए जहां जलजले के वक्त राहत रसानी के काम का खूब प्रोपेगेंडा किया और उससे भारत की सुबकी हुई थी। दरियासना ऐसी इत्तलात हैं कि शुमाल मशरक का शोरिश पसंद ग्रुप NSCNK के दहशतगर्द इंतकामी कार्रवाई के लिए भारतीय सरहद के अंदर दाखिल हो गए हैं। इन इत्तलात के बाद हुकूमत ने सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
शिमाली वज़ीरिस्तान के कबायली खित्ते के दत्ताखेल नामी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाश की कार्रवाइयों के दौरान कम से कम 10 मुश्तबा जंगजू मारे गए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
पाकिस्तानी फौज ने कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 10 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई दत्ताखेल के इलाके में की गई जहां सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस ताज़ा कार्रवाई और हलाकतों की तादाद की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है क्योंकि जिस इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ तक मीडिया के नुमाइंदों की रसाई नहीं। पाकिस्तानी फौज ने मुल्की और गैर मुल्की अस्करियत पसंदों के गढ़ समझे जाने वाले कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता साल जून में ज़रबे अस्ब के नाम से ऑपरेशन शुरू किया था। एक रोज़ कबल बुध को पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने फॉर्मेशन कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा था कि कबायली इलाकों शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब शिद्दत पसंदों की पनाहगाहों की जानिब पेशकदमी जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता साल जून से शुरू होने वाले ऑपरेशन ज़रबे अस्ब की वजह से वहां से लगभग 6 लाख अफराद ने नकल मकानी की जिनकी एक बड़ी तादाद को सूबह खैबर पख्तूनख्वा से मुहलिका इलाकों में मुकीम होना पड़ा। शुमाली वज़ीरिस्तान के जिन इलाकों को दहशतगर्दों से साफ करवाया जा चुका है वहां से नकल मकानी करने वालों की अपने घरों को वापसी का अमल भी शुरू हो चुका है। उधर जुमेरात को पाकिस्तानी फिजाइया के सरबराह सुहेल अमान ने वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की जिसमें दीगर अमूर के अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी ऑपरेशन ज़रबे अस्ब पर भी बातचीत की गई। वाज़ह है कि पाकिस्तानी फिजाइया की मदद से इन इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खुदकुश हमले और दूसरे मुसल्ला अफराद के हमलों में कम अज कम 6 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। पेशावर से इसकी तफसील बताएंगे शमीम शाहिद।
پاکستان کی دو مختلف شہروں پشاور اور کوئٹہ میں جمعرات کو شدت پسندوں نے پولیس کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم 6 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں جمعرات کی صبح فرنٹیئر ریزرو پولیس کی ڈپٹی کمانڈنٹ مالک طارق کی گاڑی کو خودکش حملہور نے نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق مالک طارق اپنے دفتر جا رہے تھے کہ حیات آباد کے علاقے میں حملہور نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں ملک طارق اور ان کے ساتھ موجود پولیس اہلکار اور ایک راہگیر زخمی ہو گئے، جبکہ ان کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دو پولیس اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہور نے دھماکے کے لیے 5 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا۔
ٹارگیٹڈ اٹیک ہے، اس میں موٹر سائیکل انہوں نے یوز کیا ہے، موٹر سائیکل کے ایویڈنس مل رہے ہیں، اس کے کچھ اسپیئر پارٹس بھی ملے ہیں اور سوسائیڈل کی ٹانگ بھی ملی ہے، اس کا سکلپ بھی ملا ہے اور سکلپ بھی ملی ہے۔
قائدِ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ناصر خان درانی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں بڑی تعداد میں شدت پسندوں کی گرفتاریاں ہوئی ہے اور ان کے بقول ان عناصر کا مقابلہ کیا جائے گا۔
جتنی ان کی لوگوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی میرا خیال ہے انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت ہمارا جو ٹیررزم، بسائڈز کے آج ہمارے دو بندے شہید ہو گئے ہیں، پچھلے 5 سالوں کے مقابلے میں آج حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ ابھی پوری طرح نہیں، لیکن ابھی ہم ایک بہتری کی طرف چل رہے ہیں۔ پولیس کا جذبہ بالکل ابھی بھی تیار ہے، ہم ہر مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔
ادھر جمعرات کو بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ پشتون آباد کے علاقے میں پیش آیا جہاں معمول کی گشت پر معمول پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل پر سوار مشکوک افراد کا پیچھا کیا، لیکن کچھ فاصلے پر موجود مشکوک افراد کے دو دیگر ساتھیوں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے بعد پولیس اہلکاروں کی مزید اضافی نفری بھی علاقے میں پہنچ گئی اور حملہوروں کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی۔ کوئٹہ کی پشتون آباد ہی کے علاقے میں گزشتہ ہفتے بھی پولیس اہلکاروں پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی فوج کے سربراہ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ عراقی فوجوں کے لیے تربیت اور مشاورت کے مزید مراکز کھولنے پر غور کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ انبار صوبے میں 450 فوجیوں کے ساتھ نیا اڈہ کھول رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارٹن ڈیمپسی نے اٹلی کے شہر نیپلز میں اخباری نمائندوں سے بات کہی جہاں وہ امریکی کمانڈروں سے ملاقات کر رہے تھے۔ ڈیمپسی نے کہا کہ داعش کے قبضے والے رمادی کے نزدیک تقدم کے اڈے کے علاوہ بھی دوسری جگہیں زیر غور ہیں اور منصوبے کا حصہ ہیں۔ عراق میں داعش کے خلاف جنگ میں امریکی مدد کا دوسرا مرحلہ آئندہ 6 سے 8 ہفتے میں شروع ہو رہا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ تقریباً 450 فوجی اہلکار انبار صوبے میں تعیناتی کے لیے تیار ہیں جو عراقی فورسز کی معاونت اور مشاورت کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ اس عسکریت پسند گروپ سے لڑنے والی عراقی فورسز کی مدد کی ایک نئی کوشش میں 450 امریکی فوجی مشیر عراق روانہ ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ نے کہا
The president and his team are confident that for now 450 troops are additional military personnel are what is necessary to fulfill this expanded advise and assist
and training صدر اور ان کی ٹیم کو اعتماد ہے کہ تقدم ایئر بیس پر اس توسیعی مشاورت اور ٹریننگ مشن کی معاونت کے لیے جو کچھ بھی درکار ہوگا اسے پورا کرنے کے لیے اب 450 ارکان پر مشتمل اضافی فوجی عملہ موجود ہوگا۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ صدر قومی سلامتی کی اپنی ٹیم کو حکمت عملی کی گاہے گاہے جانچ جاری رکھنے پر مسلسل زور دیتے رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ کے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نیا امریکی عملہ عراق میں پہلے سے موجود 3100 امریکی فوجی ٹرینرز کی مدد کرے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم حیدر البادی نے مزید امریکی عملے کے لیے درخواست کی تھی اور پینٹاگون نے بھی اس کی سفارش کی تھی۔ مسٹر اوباما کہتے ہیں کہ عراق کو اپنی ملٹری فورسز کی تربیت اور انہیں مسلح کرنے کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ریپبلکن قانون ساز عراق اور داعش سے نمٹنے کے صدر کے انداز پر تنقید کر چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وسطی ایشیا ان انتہا پسند گروپوں، خاص طور پر اسلامک اسٹیٹ کے لیے غیر ملکی جنگجوؤں کی ترسیل کا بڑھتا ہوا ذریعہ بن گیا ہے جو مشرق وسطی میں مصروف ہیں۔ گروپ کے لیے بڑی بھرتیوں میں ان ممالک میں نوجوان مردوں کو ہدف بنایا جاتا ہے جن کی معیشت کمزور ہو یا وہاں جابر حکومتیں موجود ہوں۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جو لوگوں کو ان گروپوں میں شامل ہونے کی تحریک دیتے ہیں اور اس عمل کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن سے۔
اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اسلامک اسٹیٹ یا داعش اور اس سے منسلک گروپوں میں کم از کم 25,000 غیر ملکی جنگجو شامل ہیں جن کا تعلق 100 سے زیادہ ممالک سے ہے۔ امریکہ کے مرکز برائے انسداد دہشت گردی کے مطابق داعش نے تاجکستان اور کرغستان میں سینکڑوں افراد کو بھرتی کیا ہے، جبکہ قازقستان سے 1,000 سے زائد افراد کو بھرتی کیا گیا۔
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program, someone highly trained,
باز ہے ریاست نیو جرسی سے ایوان نمائندگان کے رکن کرس اسمتھ کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گزشتہ ہفتے ہی معلوم ہوا ہے کہ تاجکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی پروگرام کے سربراہ نے، جسے امریکی حکومت نے انتہائی اعلیٰ تربیت فراہم کی تھی، داعش میں شمولیت کے لیے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وسطی ایشیا میں حکومتوں کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے کئی ایک ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، جیسے بڑے پیمانے پر بدعنوانی، قانون پر عملداری کی کمی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ اسی طرح بے روزگاری اور معاشی امکانات بھی وسیع سطح پر عدم اطمینان کا سبب بنتے ہیں۔ انتہا پسند گروپ ان عوامل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوانوں کو اپنے مقصد کی جانب راغب کرتے ہیں۔ امریکہ سوشل میڈیا سے دہشت گردوں کے پیغامات کے خاتمے اور جنگجوؤں کے سرحد پار بہاؤ کو روکنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ وسطی ایشیا کے لیے امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ ڈینیل روزن بلم کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مسئلے سے متعلق قابل بھروسہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، تحقیقات بتاتی ہیں کہ وسطی ایشیا سے شام اور عراق جانے والے جنگجوؤں کی بڑی تعداد کو اپنے ممالک سے باہر بھرتی کیا گیا، زیادہ تر کو روس میں موجودگی کے دوران، جہاں لاکھوں کی تعداد میں باشندے تارکین وطن کے طور پر موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی ایک حل نہیں ہے، بلکہ معاشی امکانات کو بہتر بنانے کے لیے طویل مدتیں کوششیں کی جائیں تاکہ نوجوان اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے کام کر سکیں۔ تارکین وطن میں انتہا پسندی کی ترویج کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان نوجوانوں کے جو اپنے ملک میں مقیم رہتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ ایسی کوششوں میں مدد کرتا ہے، لیکن بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسئلے کا اصل حل مقامی سطح پر نکالنا ہوگا۔ فرینک کیلفو واشنگٹن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، مقامی سطح پر لوگ عملی طور پر کام کر سکتے ہیں، یہ لوگ اپنی کمیونٹیز کو جانتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بہرحال ایسی چیزوں کا پتہ لگانا، روکنا یا واقع پر رد عمل دینا ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وسطی ایشیا میں اور تمام جگہوں پر حکومتوں کو انسانی حقوق اور اقلیتوں کو دیوار سے لگانے سے متعلق اپنا ریکارڈ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شمال مغربی علاقے میں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے اقلیتی فرقے دوروس سے تعلق رکھنے والے کم از کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بات انسانی حقوق کی ایک تنظیم اور شام میں حزب مخالف کے ایک دھڑے نے بتائی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے مطابق بدھ کو قلب لوزا نامی گاؤں میں نصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں نے ایک حکومتی عہدیدار کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس دوران ایک شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ وہیں موجود ایک اور شخص نے جنگجو سے بندوق چھین کر فائرنگ کر دی، جس سے نصرہ فرنٹ کا جنگجو ہلاک ہو گیا۔ گروپ کے مطابق جمعرات کو شدت پسند تازہ کمک کے ساتھ علاقے میں پہنچے اور یہاں اندھا دھند فائرنگ کر کے کم از کم 20 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مغرب کے حمایت یافتہ شامی حزب مخالف کے اتحاد کا کہنا ہے کہ دروز برادری سے تعلق رکھنے والے درجنوں نوجوان اس حملے میں مارے گئے۔ دروز شیعہ مسلمانوں کی ایک شاخ ہے جو 10ویں صدی عیسوی میں وقوع پذیر ہوئی اور یہ شام کی آبادی کے 5% حصے پر مشتمل ہے۔ چین کے ایک عدالت نے ملک کے ایک سابق اعلی ترین سیکیورٹی عہدیدار یو یانگ کانگ کو بدعنوانی کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق یو سب سے اعلیٰ چینی عہدیدار ہیں جن پر گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بدعنوانی کے تحت مقدمہ چلایا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا نے جمعرات کو بتایا کہ یو نے اس جرم کا اعتراف اس مقدمے کے دوران کیا جس کی سماعت ایک خفیہ اور بند کمرے میں ہوئی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کے خلاف اپیل نہیں کریں گے۔ 72 سالہ سابق سیکیورٹی سربراہ پر گزشتہ ماہ رشوت ستانی، اختیارات کا ناجائز استعمال اور سرکاری راز افشا کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی تھی، تاہم جمعرات کو ان کی سزا کے اعلان تک ان کے مقدمے کی تاریخ اور مقام ایک راز تھا۔ یو چین کی نیشنل پیٹرولیم کمپنی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اور ایک وقت میں وہ چین کی سب سے اعلیٰ پولیٹ بیورو کی قائمہ کمیٹی کے رکن بن گئے، اور جوں جوں ان کے عہدے بڑھتے گئے وہ زیادہ طاقت اور دولت حاصل کرتے گئے۔ یو کو گزشتہ سال کے اواخر میں گرفتار کیا گیا اور ان کی کمیونسٹ جماعت کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی طرف سے شروع کی گئی انسداد بدعنوانی کی مہم کے تحت چین میں کم سے کم 50 اعلیٰ زو کو گزشتہ سال کے اواخر میں گرفتار کیا گیا اور ان کی کمیونسٹ جماعت کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی۔ چین کی صدر شی جن پنگ کی طرف سے شروع کی گئی انسداد بدعنوانی کی مہم کے تحت چین میں کم سے کم 50 اعلیٰ اور کئی دوسرے چھوٹے عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جا چکا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس کے بعد سے پہلی بار ٹیلی ویژن پر نظر آئے جب اتوار کے روز کے پارلیمانی انتخابات کے مایوس کن نتائج نے ان کی بھاری برکم اکثریت چھین لی۔ جمعرات کے روز ترکی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے مسٹر اردوان نے ترک سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات اور انا کو بالائے طاق رکھ کر ایک متحدہ حکومت قائم کریں۔ مسٹر اردوان، جنہوں نے سن 2003 سے 2014 تک وزیر اعظم کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا، اپنی جماعت اے کے پی کے لیے مزید اختیارات کے حصول کی بھرپور مہم چلائی تاکہ وہ صدر کی حیثیت سے مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے نیا آئین تشکیل دے سکیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ افغانستان اور پاکستان کے رہنماؤں نے افغان صدر اشرف غنی کی حکومت کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان ان تعلقات کو جو ایک عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں بہتر بنانے اور افغان طالبان کے ساتھ امن کی ثالثی کی کوشش کی ہے، لیکن اس ہفتے اسلام آباد میں کھلی گفت و شنید میں ظاہر ہوا کہ طالبان کی موسم بہار کی کارروائی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے کمزور اتحاد میں کس طرح تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
افغان صدر اشرف غنی نے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے سلسلے میں اس سال نمایاں پیش رفت کی، جس کے نتیجے میں اندرون ملک ان کے لیے سیاسی حمایت متاثر ہوئی۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے تعاون کو بہتر بنانے کی غرض سے دونوں ملکوں کے جاسوسی کے اداروں کے درمیان طے پانے والے ایک معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کے سینئر فوجی رہنماؤں کے ساتھ قریبی صلاح مشورے ہوئے، لیکن وہ افغان قانون سازوں کی برہمی کا باعث بھی بنا جو اسلام آباد پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جواباً افغان وفود دعویٰ کرتے ہیں کہ مسٹر غنی سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان طالبان پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کریں، نہ کہ موسم بہار میں کوئی کارروائی کریں۔ لیکن اب جبکہ موسم گرم ہو چکا ہے، طالبان کے حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جس سے اس قیاس آرائی نے جنم لیا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ داؤد مرادیان افغانستان کے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں
Therefore, the message that the Afghan delegation convey in this round of negotiation that the next 3 months are very critical and the President Ghani needs to produce result to the Afghan people that his risk, his gamble is going to pay off. Of course, no one in Afghanistan expect a
افغان مذاکرات کے اس مرحلے میں جو پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں، اور اشرف غنی کو افغان عوام کے سامنے اس حوالے سے نتائج پیش کرنا ہوں گے کہ انہوں نے جو خطرہ مول لیا تھا اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ بلا شبہ افغانستان میں کوئی بھی کسی اچانک تبدیلی کی توقع نہیں کرتا، لیکن جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ امن کے کسی واضح سلسلے اور تشدد میں کسی واضح کمی کو عملی شکل دی جائے۔ یہ الفاظ تھے افغانستان کے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ داؤد مرادیان کے۔ افغانستان اور پاکستان کے قانون ساز اور تجزیہ کار سرحد کے دونوں جانب امن اور استحکام کو بہتر بنانے کے بارے میں خیالات اور تجاویز پر گفت و شنید کے لیے اس ہفتے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، لیکن اس موقع پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ تعلقات میں بے اعتمادی ابھی تک موجود ہے اور افغان شرکا نے اسلام آباد پر کھلم کھلا یہ الزام عائد کیا کہ وہ طالبان کے سرکردہ لیڈرز کو پاکستانی شہروں میں پناہ لینے کی مسلسل اجازت دے رہا ہے۔ تجزیہ کار مرادیان نے افغانوں میں وسیع پیمانے پر پھیلے اس خیال کا اظہار کیا کہ طالبان بدستور پاکستانی فوج کے زیر اثر ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی نو دیٹ ایون پاکستان ڈیسائڈز ٹو ایکزرسائز دیٹ رول دی طالبان وڈ ناٹ بی ڈس اپیئر اوور نائٹ بٹ اٹ ول سینڈ اے سمبولک میسج ٹو اس ان کابل دیٹ پاکستان از سیریس۔ سو فار اس
ہم جانتے ہیں کہ اگر پاکستان وہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لے تو بھی طالبان راتوں رات غائب نہیں ہو جائیں گے، لیکن اس سے کابل میں ہمیں یہ علامتی پیغام جائے گا کہ پاکستان سنجیدہ ہے۔ تو ہمارے لیے جب تک طالبان کی قیادت آپ کی انتظامیہ کی میزبانی سے مستفید ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا اقدام افغان عوام کا اعتماد جیت سکے گا۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار مرادیان کے۔ اگرچہ کانفرنس میں پاکستانی وزیراعظم کے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے یہ کہا کہ طالبان کی موسم بہار کی کارروائی ایک پریشان کن تبدیلی ہے جس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ توقع کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہوگا کہ یہ گروپ افغانستان سے نیٹو کی فورسز کی واپسی کے بعد کے پہلے موسم گرما میں لڑائی کو اچانک ترک کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اچھے تعلقات کے موجودہ دوستانہ مرحلے کو زمینی صورتحال تبدیل کرنے کے لیے کافی وقت نہیں دیا جا رہا۔ سمبل خان پاکستان کے پلاننگ کمیشن کی ایک مشیر ہیں جنہوں نے تسلیم کیا کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کچھ طالبان لیڈر پاکستان میں مقیم ہوں، تاہم یہاں عہدیداروں کا ان پر زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے اور اسلام آباد دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحدوں پر امن اور استحکام کی پالیسیوں کے فروغ کے ساتھ بدستور وابستہ ہے۔ ان کے الفاظ،
Yes, there is leadership in Pakistan. There has been there. It's been there. But as far as the commanders on the ground carry out the operations, they have been doing that from Afghanistan. To assume that the Taliban are going to align policies exactly to what Pakistan is promising, I think that's quite fallacious at this point.
جی ہاں، پاکستان میں طالبان قیادت موجود ہے، وہ وہاں موجود رہی ہے، لیکن جہاں تک زمین پر کمانڈروں کی کاروائیوں کا تعلق ہے تو وہ یہ کام افغانستان سے کر رہے ہیں۔ یہ فرض کرنا کہ طالبان بین ہی انہی پالیسیوں کے مطابق چلیں گے جن کا پاکستان وعدہ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس مرحلے پر یہ بالکل غلط ہے۔ سمبل خان نے زور دے کر کہا کہ نیٹو کی قیادت کی بیشتر غیر ملکی فورسز کے انخلاء سے اب تک طالبان جنگجو افغانستان واپس جا چکے ہیں اور زمین پر موجود کمانڈر خود سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے افغان سیاستدانوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور حتیٰ کہ قطر، ناروے اور دبئی میں طالبان عہدیداروں کے ساتھ یکے بعد دیگرے ہونے والی غیر سرکاری ملاقاتوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے ضابطۂ عمل کے برعکس اسلام پرست شورش نے ان سب کی تصدیق کی ہے، لیکن سمبل خان نے یہ نہیں کہا کہ آیا پاکستان نے ان غیر رسمی مذاکرات کے انعقاد کو آسان بنانے کے لیے کوئی کردار ادا کیا تھا۔ ان کے الفاظ،
I think what we were promising very clearly and I think what we are trying to work very clearly was to speed up the reconciliation. We've been trying to do that. It hasn't really snowballed into the process that we
میرا خیال ہے کہ ہم جس چیز کا بہت واضح طور پر وعدہ کر رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ ہم جو کام بہت واضح طور پر کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تھا مصالحت کی رفتار میں تیزی لانا۔ ہم ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس عمل میں ہم در حقیقت جس قدر زیادہ تیزی لانا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن ہماری کوشش جاری ہے۔ یہ الفاظ تھے مس سمبل خان کے۔ افغان مندوبین طالبان مذاکرات کا خیر مقدم کر چکے ہیں، اگرچہ ان کے نتائج کے بارے میں وہ بدستور شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ تاہم افغان خاتون قانون ساز ناہید فرید نے کہا کہ وہ مذاکرات جن میں خواتین شرکا کو شامل کیا گیا ہے ایک ایسے ملک کے لیے ایک اہم سنگ میل ہیں جہاں بہت سوں کو خواتین کے حقوق کے مستقبل کے بارے میں تشویش لاحق ہے۔ ان کے الفاظ،
Right now women are sitting with Taliban. It means Taliban are accepting women and they count women as a dynamic.
اس وقت خواتین طالبان کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ طالبان خواتین کی موجودگی کو قبول کر رہے ہیں اور وہ خواتین کو ایک قوت متحرکہ اور مسائل کے حل کے ایک حصے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ الفاظ تھے افغان خاتون قانون ساز ناہید فرید کے، جنہوں نے کہا کہ افغان خواتین امن کے عمل کی حمایت اس وقت تک جاری رکھیں گی جب تک وہ ان بنیادی حقوق کو تحفظ دے گا جس کی انہیں آئین میں ضمانت دی گئی ہے اور جب تک وہ ان کی انصاف اور تعلیم تک رسائی کو تحفظ دیتا رہے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے اپنی حکومت کے پاکستان کے گوادر پورٹ سے خنجراب کے راستے چین کے صوبے سنگ کیانگ تک اقتصادی راہداری قائم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے عشرت سلیم نے۔
وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان چین اقتصادی راہداری کی تعمیر کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پورے خطے کو جوڑنے میں مدد ملے گی۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر ہونے والی بحث کے دوران تقریر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ گوادر کو سنگاپور، دبئی اور ہانگ کانگ کی طرح بہترین شہر اور بہترین بندرگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اقتصادی راہداری کی تعمیر کے لیے شروع کیے گئے مختلف منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لاہور سے کراچی تک موٹر وے کی تعمیر پر کام شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے حالیہ دورہ تاجکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وسطی ایشیا کے ممالک نے پاکستان کے ذریعے تجارت میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اپریل میں چین کے صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر دونوں ممالک نے اقتصادی راہداری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت چین کے صوبے سنکیانگ کو سڑکوں، ریلوے لائنوں، پاور پلانٹس، پائپ لائنوں، صنعتی زونز اور فائبر آپٹک کیبل کے جال کے ذریعے گوادر بندرگاہ سے جوڑا جائے گا۔ گوادر میں بندرگاہ کو مزید وسعت دینے کے لیے وہاں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ بعد ازاں سارک اور اسلامک کانفرنس تنظیم کے ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مختلف منصوبوں کے لیے حکومت نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپے مختص کیے ہیں۔
You all know that Pakistan has a unique economic geography connecting multiple countries, regions and neighborhoods. We are determined to realize its full potential. Pakistan is a strong proponent of regional economic integration.
انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں منفرد جغرافیائی مقام رکھتا ہے اور خطے کو معاشی لحاظ سے مربوط بنانے کا حامی ہے، تاکہ علاقائی ممالک مل کر روزگار، کاروبار، صنعتی پیداوار اور زراعت میں ترقی کے مواقع پیدا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا بڑا منصوبہ پاکستان اور خطے کے لیے تقدیر بدلنے والا اور گیم چینجر ثابت ہوگا۔ یہ منصوبہ پاکستان کو علاقائی تجارت اور صنعت کا مرکز بنا دے گا۔ انہوں نے سفیروں سے کہا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اپنی مہارت کا استعمال کریں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ڈائریکٹر جنرل رینجرز نے کراچی میں اپیکس کمیٹی کے ایک اجلاس کے بعد ایک اعلانیہ میں کہا ہے کہ کراچی میں ہر سال جرائم کے ذریعے اربوں روپے جمع کیے جاتے ہیں جو دہشت گردی پر خرچ ہوتے ہیں۔ شہزاد حسین نے یہ رپورٹ دی ہے کراچی سے۔
پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے صوبہ سندھ کی اپیکس کمیٹی کو بتایا ہے کہ کراچی میں سالانہ اربوں روپے مختلف قسم کے جرائم سے حاصل کر کے شدت پسندی پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اپیکس کمیٹی صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل رینجرز نے حکام کو بتایا کہ کراچی میں ہر سال مختلف جرائم سے حاصل ہونے والے تقریباً 230 ارب روپے جرائم پیشہ اور شدت پسند گروہوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ شخصیات کو بھی بانٹے جاتے ہیں۔ یہ تفصیلات رینجرز کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز میں بتائی گئی ہیں۔ پریس ریلیز کے مطابق شہر میں بھتہ، زمینوں پر قبضہ، اسمگل ہونے والے ایرانی ڈیزل کی فروخت، منشیات، غیر قانونی شادی ہال، غیر قانونی پارکنگ اور چوری کا پانی بیچنے جیسے جرائم سے اربوں روپے حاصل کیے جاتے ہیں، جن سے اسلحہ بھی خریدا جاتا ہے اور مختلف گینگز بھی چلائے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ کے نام پر بھی پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور قربانی کی کھالیں بیچ کر بھی پیسہ جمع کیا جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس سارے نظام کو سیاسی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سنگین جرائم اور دہشت گردی روکنے کے لیے ان شدت پسند کاروائیوں کی فنڈنگ روکنا ضروری ہے اور اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یورپی یونین نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی موت کی سزاؤں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے اس سزا پر دوبارہ عارضی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
یورپی یونین نے پاکستان میں سزائے موت کے قیدیوں کو پھانسی دیے جانے کے سلسلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان سزاؤں پر عمل درآمد پر پابندی عائد کی جائے۔ یورپی یونین کی ترجمان کیتھرین رے نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی منڈیوں تک رسائی کی تجارتی مراحت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کرے۔ واضح رہے کہ یورپی یونین نے 2013 میں پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ دیا، جس کے بعد پاکستان کی مصنوعات خصوصاً ٹیکسٹائل کی مصنوعات یورپ کے 27 ممالک تک بغیر کسی ڈیوٹی کے برآمد کی جا سکیں گی۔ یورپی یونین پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے اور پاکستان کی سالانہ برآمدات کے 20% حصے کی منزل یورپی یونین منڈیاں ہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد کے آغاز کے بعد ہی سے یورپی یونین کی طرف سے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا۔ پاکستان میں 2014 سے اب تک لگ بھگ 150 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ یورپی یونین نے اپنے بیان میں آفتاب بہادر اور شفقت حسین کے کیسوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے جرم کے وقت اپنی کم عمری اور حراست میں پولیس کی جانب سے اعتراف جرم کے لیے تشدد کا دعویٰ کیا تھا، جس کی یورپی یونین کے بقول مناسب سنوائی نہ ہوئی۔ آفتاب بہادر کو بدھ کی صبح پھانسی دے دی گئی تھی، جبکہ سپریم کورٹ نے شفقت حسین کی طرف سے اس کی عمر کے تعین کے لیے دی گئی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو یہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ بیان میں سزائے موت کے خلاف یورپی یونین کے موقف کو دہراتے ہوئے پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی عائد کرے۔ گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد پاکستان نے سزائے موت پر 6 سال سے عائد پابندی ہٹا لی تھی۔ پاکستانی عہدیدار سزائے موت پر عمل درآمد سے متعلق بین الاقوامی خدشات کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ محمد وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے کا اپنی کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے پر زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر مگابے کے نام لکھے گئے خط میں ان کا کہنا تھا کہ زمبابوے کرکٹ ٹیم کا حالیہ دورہ پاکستان ایک بڑی کامیابی تھا اور اس میں زمبابوے کا بہت اہم کردار رہا۔ زمبابوے کی ٹیم گزشتہ ماہ پاکستان کے دورے پر آئی تھی، جس نے 2 T20 اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلے تھے۔ یہ 6 سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا درجہ رکھنے والی پہلی غیر ملکی ٹیم تھی جو پاکستان آئی۔ مارچ 2009 میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سلامتی کے خدشات کے باعث کوئی بھی بین الاقوامی ٹیم پاکستان آنے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے خط میں لکھا کہ 6 سال کے بعد پاکستان میں شائقین کو بین الاقوامی کرکٹ دیکھنے اور پاکستانی کرکٹرز کو بھی اپنے ملک میں جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے ٹیم بھیجنے پر زمبابوے کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلے ہیں۔ زمبابوے کے خلاف کرکٹ سیریز کے تمام میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ کھیلا جا رہا تھا کہ جب قذافی اسٹیڈیم سے کچھ ہی فاصلے پر پولیس نے ایک خودکش حملے کو ناکام بنا دیا۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کسی ممکنہ دہشت گرد کارروائی کو روکنے کے مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔
13 دن یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم نے ہر دوسرے دن 20 سے 30 ہزار آدمی جو ہے وہ ہم نے ادھر لاہور میں اکٹھا کیا۔ سڑکوں کے اوپر 1-1 کلومیٹر جو ہے وہ لائن لگی ہے اور انٹرنیشنل جو ہے وہ میچز ہوئے ہیں، انٹرنیشنل زمبابوے کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور اس میں وہ ایک خودکش بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن وہ خودکش جو ہے نا وہ بھی جس رکشے میں بیٹھا تھا اسی میں پھٹ گیا وہ، اور اسے یعنی اسٹیڈیم کے آس پاس بھی آنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اس امید کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ زمبابوے کی ٹیم کے دورے کے بعد دیگر بین الاقوامی کرکٹ ٹیموں کی بھی یہاں آ کر کھیلنے کی راہ ہموار ہوگی۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے بعد ترکی کے صدر طیب اردوان نے پہلی دفعہ سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کیا۔ انہوں نے مخلوط حکومت تشکیل دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے فوری طور پر معاہدے کے لیے کہا ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
جمعرات کے روز ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن پر مسٹر اردوان نے کہا کہ 4 سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ ان کے الفاظ،
Türkiye'de istikrarın sağlanması, bir çözümün bulunması gerektiği konusunda ortak bir
anlaşma sahibi olduğumuzu görüyoruz. Her ekko çahiye ki vo apni anaparastli ko ek taraf rakhe aur mulk mein nayi hukumat tashkil de. Turki ke sadr ne mazid kaha ki intikhabat ke nataij se zahir hua hai ke awam nahi chahte ke sirf ek jamaat hukmrani kare aur ye ke logon ki khwahishat ka ehtiram karna har kisi par farz hai. مسٹر اردوان نے اس امید پر بھرپور انتخابی مہم چلائی تھی کہ وہ دوبارہ منتخب ہو کر ایک نئے آئین کے مطابق اپنے صدارتی اختیارات بڑھائیں گے. تاہم ان کی جماعت کی شکست کو ان کی اس خواہش کو ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اگر آئندہ 45 دنوں میں مخلوط حکومت سے متعلق سیاسی جماعتوں میں کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے نئے راؤنڈ کا اعلان کرے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے کہا ہے کہ روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور نئی حکومت کے قیام کے لیے کوششوں میں امریکہ یوکرین کی مدد کرتا رہے گا. امریکی سفیر سمنتھا پاور بدھ کے روز کیف پہنچی تھیں. انہوں نے حکومت کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کے علاوہ جمعرات کے روز یوکرینی دارالحکومت میں خطاب کیا. کیف کے ثقافتی مرکز میں ان کے خطاب کے موقع پر حاضرین کی کثیر تعداد موجود تھی. انہوں نے کہا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے. آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے متنبہ کیا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کے عالمی مقاصد ہیں اور انہوں نے اس انتہا پسند گروپ کے خلاف سب کو متحد ہونے کی اپیل کی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو سڈنی میں علاقائی کانفرنس میں افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کیا. اس اجلاس کا مقصد حکومتوں کو دہشت گرد پروپیگنڈے سے بچاؤ اور نمٹنے کے لیے مزید متحدہ منصوبہ تشکیل دینے میں مدد فراہم کرنا تھا. ٹونی ایبٹ کا کہنا تھا,
In the end though, the only really effective defense against terrorism is persuading people that it's pointless.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر دفاع بالآخر یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ بے مقصد ہے. ہمیں نوجوانوں کو قائل کرنا ہے کہ خدا بے دین افراد کی مار دینے کا حکم نہیں دیتا, اور یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو اس لیے مار دیا جائے کہ ان کے عقائد ہم سے مختلف ہیں, اور قربانی کے جذبے کے اظہار کے لیے موت کے سوداگروں میں شمولیت سراسر گمراہی ہے. اس دو روزہ کانفرنس میں لگ بھگ 30 ملکوں کے نمائندوں, ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی بشمول ٹویٹر, فیس بک اور گوگل بھی شریک ہیں. باور کیا جاتا ہے کہ 100 سے زائد آسٹریلوی شہری داعش میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے آسٹریلیا کو سخت قوانین متعارف کروانے پڑے ہیں. اقوام متحدہ اور دنیا کے طاقتور ممالک لیبیا میں متحارب دھڑوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شراکت اقتدار کے معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے 4 سال سے جاری لڑائی, دہشت گردی اور سیاسی ابتری کا خاتمہ کریں. وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
اقوام متحدہ کے سفارتکاروں اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی بدھ کے روز برلن میں ملاقات کے بعد لیبیا کے لیے امن تجویز کے خالق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برنارڈینو لیون نے کہا ہے کہ متحارب دھڑوں کو جلد حقیقی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج یہ نہیں ہے کہ وہ اس مسودے پر اتفاق کریں, بلکہ چیلنج یہ ہے کہ وہ اس پر جلد اتفاق کریں. اگر ممکن ہو تو 18 جون کو رمضان شروع ہونے سے پہلے اس پر اتفاق کریں. لیبیا کے متحارب دھڑے سے قبل اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برنارڈینو لیون کی جانب سے پرامن تصفیہ کے لیے متعدد تجاویز کو مسترد کر چکے ہیں. تارکین وطن کا بحران لیبیا میں سیاسی عدم استحکام کی ہی ایک بظاہر پیداوار ہے. تجورا جوائنٹ آپریشن روم ایک گروپ ہے جو اسمگلروں کو لیبیا سے شہریوں کو یورپ منتقل کرنے سے روکتا ہے. اس گروپ نے حکومتی مدد میں کمی کی شکایت کی ہے. گروپ کے ترجمان محمد شاہیما کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے زیادہ لاجسٹیکل اور اخلاقی مدد حاصل ہونی چاہیے اور مالی امداد بھی ملنی چاہیے. ہم نے اپنے پاس موجود بہت کم وسائل سے یہ سب کچھ کیا ہے. دوسری چیز ہے تارکین وطن کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی پوزیشن. اس رجحان سے لڑنے کے لیے مقامی حکام کے لیے زیادہ مدد ہونی چاہیے. لیبیا طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والے مطلق العنان حکمران معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے اور سال 2011 میں ان کے قتل کے بعد افراتفری کا شکار رہا ہے۔ اسلام پسند انتہا پسندوں نے گزشتہ سال دارالحکومت ترابلس پر قبضہ کر لیا تھا اور ایک مخالف حکومت قائم کر دی تھی، جس سے اندرونی سطح پر مسلمہ حکومت کو مشرق میں دھکیلے جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں سانس کی نالی سے متعلق سنڈروم یعنی مرض کی وجہ سے سرطان میں مبتلا ایک 75 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ جنوبی کوریا میں اس بیماری سے ہلاک ہونے والا یہ 10واں مریض ہے۔ طبی عہدیدار مرض نامی بیماری کے 14 نئے کیسز رپورٹ کر چکے ہیں۔ اس وبا سے سول کی معیشت پر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
بعض بزنس مین کے مطابق فروخت میں تیزی سے مندی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے ذمہ دار وہ کسٹمرز ہیں جنہوں نے یہ وائرس لگنے کی ڈر سے خود کو گھروں تک محدود کیا ہوا ہے۔ جمعرات کو ملک کے مرکزی بینک نے معیشت پر پڑنے والے ان منفی اثرات کے ردعمل کے طور پر سود کی شرح میں ایک چوتھائی کمی کا اعلان کیا ہے۔ بینک آف کوریا کے گورنر لی جو کے الفاظ، بینک آف کوریا کی مالیاتی پالیسی کمیٹی نے جمعرات کو سود کی بنیادی شرح میں 25 پوائنٹس کی کمی کی ہے۔ ایسا سست برآمدات سمیت حصص کے بھاؤ میں گراؤ کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ مشرق وسطی میں سانس سے متعلق بیماری کی وبا کے معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات ہیں۔ جمعرات ہی کو جنوبی کوریا کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ مرض سے ممکنہ طور پر متاثرہ افراد کی مدد کرنے کے لیے ہسپتالوں میں علاج کے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ، ان ہسپتالوں میں ان افراد کو جن میں اس بیماری کے علامات پائی جاتے ہیں ایمرجنسی کمروں اور آؤٹ پیشنٹ کلینکس کی بجائے الگ تھلگ خاص قسم کی کلینکس میں رکھا جائے گا، اور ہسپتالوں میں داخل مریضوں کو الگ کمروں میں بالکل الگ تھلگ یا گروپ کی شکل میں رکھا جائے گا تاکہ یہ وائرس ہسپتال میں پھیلنے نہ پائے، اور نیمونیا کے تمام مریضوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے ساؤتھ کوریا کے وزیر صحت کے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثرہ افراد کے ساتھ رابطے میں رہ چکے ہیں اور انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ اس وبا کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں سکولز بند ہو چکے ہیں، اور ساؤتھ کوریا کے صدر پارک کو امریکہ کا آئندہ ہفتے کا اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے۔ مرض نامی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور نہ ہی اس سے بچاؤ کا کوئی ویکسین دریافت ہوا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک امریکی نوجوان نے عدالت میں اعتراف کیا کہ اس نے داعش کے لیے بھرتی اور اس کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے میں مدد کی۔ 17 سالہ علی شکری امین نے جمعرات کے روز جرم کا اعتراف کیا اور کہ اس نے غیر ملکی دہشت گرد گروپ کی مادی امداد فراہم کی۔ اس جرم کی سزا ممکنہ طور پر 15 سال کی جیل ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک میں پولیس نے گزشتہ ہفتے انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل سے فرار ہونے والے 2 قیدیوں کی تلاش کے لیے کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ انتہائی جدید ہتھیاروں سے لیس درجنوں پولیس اہلکاروں پر مشتمل ٹیموں نے منگل کو ویلس پیورو نامی قصبے کے نزدیک کئی فارم ہاؤسز اور کھیتوں کی تلاشی لی۔ پولیس کو ایک شخص نے اطلاع دی تھی کہ اس نے پیر کی شب اس علاقے میں کچے راستے پر برستی بارش کے دوران 2 افراد کو دیکھا تھا جو گاڑی کی روشنیاں دیکھنے کے بعد جنگل میں غائب ہو گئے۔ پولیس حکام کا خیال ہے کہ کینیڈا کی سرحد کے نزدیک واقع قصبے ڈین مورا میں قائم جیل سے گزشتہ ہفتے فرار ہونے والے دونوں ملزمان تاحد پیدل اور مسلسل سفر میں ہیں۔ پولیس نے بدھ کی صبح ڈین مورا قصبے میں جیل کی عمارت کے نزدیک واقع کئی گھروں کی تلاشی لی۔ کینیڈا کی سرحد مذکورہ قصبے سے محض 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امریکہ میں فروغ پاتے تجارتی اداروں کو سائبر کرائم سے زبردست خطرہ لاحق ہے، اور بہت سی فرمیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ وہ اپنی رقم اور تجارتی راز کو ان جرائم پیشہ عناصر سے بچا نہیں سکیں گی۔ اس بات کا انکشاف امریکی ادارے رینڈ کارپوریشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہیکرز روز بروز تجربہ کار ہوتے جا رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک امریکی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اسقاط حمل کا تجربہ کرنے والی خواتین اپنا حمل ضائع ہونے کی وجوہات کے حوالے سے شک و شبہات میں مبتلا ہو کر خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہیں، جس سے ان میں احساس ندامت اور شرمندگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مطالعہ ایک آن لائن سروے کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جس میں 1084 عورتوں اور شادی شدہ جوڑوں نے حصہ لیا۔ نتیجے سے ظاہر ہوا کہ تقریباً نصف شرکا نے اسقاط حمل کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرایا۔ جائزہ رپورٹ کے مطابق مطالعے میں شامل ہر پانچ میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ حمل کے دوران ان سے کچھ غلط ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا بچہ کھو بیٹھی ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں عورتوں نے کہا کہ وہ اسقاط حمل کے بعد خود کو اکیلا اور اندر سے خالی محسوس کرتی ہیں۔ محققین کے مطابق سروے میں شامل بڑی تعداد میں خواتین اسقاط حمل کی وجوہات کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار پائی گئیں، جن میں سے ایک تہائی کو یقین تھا کہ اسقاط حمل شدید ذہنی دباؤ کے واقعات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ سائنسی جریدے گائنوکالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق 64% خواتین نے کہا کہ حاملہ عورت کی بے احتیاطی اور وزنی چیزیں اٹھانے کی وجہ سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر پانچ میں سے ایک خاتون نے کہا کہ ماضی میں مانے عمل ادویات کھانے کی وجہ سے عورتوں کا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اسقاط حمل کا تجربہ کرنے والے 57% جوڑوں نے بتایا کہ انہیں حمل ضائع ہونے کے بعد اس کی وجوہات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ نیو یارک میں یاشوا یونیورسٹی کے البرٹ آنسٹائن اور میڈیکل سینٹر سے منسلک محققین نے کہا کہ اس قسم کی غلط فہمیاں اسقاط حمل کا تجربہ کرنے والی خواتین کے دکھ میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ڈاکٹر زیوی ولیمز ابتدائی اسقاط حمل کے پروگرام کی ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سروے کے نتائج میں بڑے پیمانے پر ان غلط فہمیوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو اسقاط حمل کی وجوہات سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ اسقاط حمل بہت عام ہے لیکن شاید ہی کبھی کسی نے اس پر بات کی ہے۔ بہت سی عورتیں اور شادی شدہ جوڑے اسقاط حمل کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو کر خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ لوگوں کو اسقاط حمل کے بارے میں آگاہ کیا جائے، جس سے ان کی شرمندگی کو کم کرنے میں مدد مل سکے گی۔ سروے میں 55% خواتین کے جوابات شامل تھے، جن کی عمریں 18 سے 49 سال کے درمیان تھی۔ ان سے اسقاط حمل کی وجوہات کے بارے میں 33 سوالات پوچھے گئے تھے۔ نتائج کے مطابق 55% لوگوں کا خیال تھا کہ اسقاط حمل عام نہیں ہے، اور تمام حاملہ خواتین میں سے صرف 6% واقعات میں عورتوں کا حمل ضائع ہوتا ہے۔ لیکن محققین کے نتائج نے واضح کیا کہ سچائی یہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک حمل کا اختتام اسقاط پر ہوتا ہے۔ شرکا میں سے ہر 5 میں سے ایک کو یقین تھا کہ طرز زندگی، مثلاً تمباکو نوشی، ادویات، منشیات اور الکوہل کا استعمال دوران حمل اسقاط کی واحد سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ جینیاتی اور طبی وجوہات کے مقابلے میں اسقاط کی زیادہ عام وجہ ہے۔ اس خیال کے برعکس محققین نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ 60% اسقاط حمل کے واقعات جینیاتی مسائل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسروں سے اسقاط حمل کے تجربات سننے کی اہمیت کے حوالے سے نصف شرکا کی تعداد نے بتایا کہ انہیں اپنا دکھ اس وقت کم محسوس ہوا جب ایک دوست نے ان سے اپنے اسقاط حمل کے تجربے کا ذکر کیا، اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اداروں کو وقت سے پہلے پیدائش کے حوالے سے حاملہ خواتینوں کو شعور دینا چاہیے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شناس نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
مسٹر نٹور لال نے امیتابھ بچن کو میوزک کی راہ کا مسافر کیا۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرما، پرلے سے باتیں، پرلے ارادے میں سچ کروں تیجا، پرلے ارادے پگلا ہوں یار، پگلا ہے پیار، ایسے ہی چلتا یہ کاروبار۔
امیتابھ بچن، جنہیں بالی ووڈ انڈسٹری میں اداکاری کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، موسیقی میں بھی اکثر اپنی آواز کا جادو جگاتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی فلموں میں معروف گیت گائے۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے امیتابھ بچن نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا ہے کہ 36 برس قبل سن 1979 میں جب فلم مسٹر نٹور لال کی شوٹنگ جاری تھی، میوزک ڈائریکٹر اور فلم ڈائریکٹر نے مجھے اچانک یہ خبر دی کہ میں اس فلم کا ایک گیت گا رہا ہوں۔
ایسے ہی چلتا یہ کاروبار، پیار کے سائے میں سب پڑلی ہیں یار، پڑلی سی باتیں کیوں کرتی ہو شرما، پڑلی سی باتیں۔
انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق امیتابھ کہتے ہیں کہ میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ میں تو گیت گانا بالکل نہیں جانتا، میں بالکل نہیں گا پاؤں گا، لیکن مسٹر نٹور لال کی ٹیم اور ڈائریکٹر نے مجھے تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے مائک کے سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ سے یہ گیت گوایا۔
میرے پاس آؤ میرے دوستوں، ایک قصہ سنو، گھنے جنگلوں سے گزرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، گھنے جنگلوں سے گزرتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔
اس گیت کے بعد آج جب مسٹر نٹور لال کو 36 برس پورے ہو گئے ہیں، امیت جی نے کئی گیتوں کو اپنی آواز دی ہے۔ ان میں سے چند گیت یہ ہیں۔
ارے رنگ برسے بھیگے چنر والی، رنگ برسے، رنگ برسے بھیگے چنر والی،
ہل مل آوے لوگ لگائی،
ہل مل آوے لوگ لگائی،
ہل مل آوے لوگ لگائی، بھائی مہران میں تیرا یا ود میں ہوری گھر رگو ویرا، ارے ہوری کھیل رگو ویرا یا ود میں ہوری گھر رگو بھائی،
میرے انگنے میں اور میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے، میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے، جو ہے نام والا، ارے جو ہے نام والا وہی تو بدنام ہے، میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے،
میں یہاں تو وہاں، زندگی ہے میں یہاں تو وہاں، زندگی ہے کہاں، تو ہی تو ہے سنم دیکھتا ہوں جہاں، نیند آتی نہیں یاد جاتی۔
72 سالہ اداکار کہتے ہیں کہ آج 36 برس بعد سوچتا ہوں کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ فلم نٹور لال کے ڈائریکٹر راکیش کمار کا بیٹا آج میری نئی فلم وزیر کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، جبکہ پرکاش فلم زنجیر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ امیتابھ جو گزشتہ 4 عشروں سے انڈسٹری پر حکمرانی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ساز و آواز کے ساتھ ان کا نٹور لال سے شروع ہوا رشتہ آج تک جڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے بلاگ میں مزاح کے رنگ میں کہتے ہیں کہ میں آج بھی گیت گاتا چلا جا رہا ہوں، چاہے وہ سننے والوں کے لیے درد سر ہی ہوں۔
بیوی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے، جس کی بیوی لمبی، ہاں جس کی بیوی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے، کوٹھے سے لگا دو، ارے
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر ویٹو میئر، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، اور اس میں آپ کی من پسند کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اپنی کہانیاں سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، اس دوران آپ کی تکنیکی معاونت کریں گی سادیہ اسد۔